بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 اپریل 2007 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں ناظم تربیت تنظیم اسلامی پاکستان محترم شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ انعام آیات 112 تا 117 تک کا مطالعہ کرایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ اور آنکھوں کو خیانت سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین, سورۃ الانعام کی یہ آیات آیت نمبر 112 سے 117 تک میں نے تلاوت کی ہے, جہاں سے آٹھواں پارہ شروع ہوتا ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, جہاں سے میں نے تلاوت کا آغاز کیا ہے. سورۃ الانعام پر اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں یہاں گفتگو ہوئی ہے, اس کی تشریح اور مطالعہ پیش کیا جاتا رہا ہے, اس لیے کہ یہ مکے کے ایک اہم دور کے اوپر رہنمائی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے, عوام کو, لوگوں کو سمجھاتے ہوئے عرصہ دراز گزر چکا, اور ظاہر بات ہے کہ بہت کم تعداد تھی جس نے اسلام پر لبیک کہا، مسلمان ہوئے، اکثریت وہ تھی کہ جو ماننے پر نہ ماننے پر ہی ڈٹے ہوئے تھے. لیکن بہرحال پھر بھی کوئی نہ کوئی لوگ وقتاً فوقتاً اسلام میں داخل شامل ہو رہے تھے، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا یا وقت ایسا آیا کہ مکے کے جو سردار تھے، جو ملا القوم تھے، جو لیڈر تھے وہاں کے، جو دار الندوہ میں بیٹھتے تھے، جو اس معاشرے کو چلا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک ایسی دلیل آ گئی، ایک ایسا نقطہ آ گیا کہ جس کو معاشرے میں عام کرنے کی وجہ سے ان کو بہرحال بہت بڑا فائدہ ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بظاہر ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی. اور نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم بفرض محال نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے تھے، تو اگر آپ فی الواقعہ رسول ہیں تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، جیسے پہلے رسولوں کو اللہ نے معجزات دیے تھے. اور چونکہ اسی کے زمانے میں نازل شدہ دوسری سورہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں پھر انہوں نے مزید واضح کیا کہ وہ کیا مانگتے تھے، کیا آپ یہ سنگلاخ زمین جو ہے مکے کی یہاں لہلہاتے ہوئے باغات اگائے، چشمے جاری ہو جائے، آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمانوں پہ جائے اور پھر وہاں سے کتاب لے کر آئے، اور پھر بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک اس کتاب کو ہم چھو کر نہ دیکھ لیں، کہیں آپ ہماری نظر بندی نہ کر دیں لوگ. اس طرح کے کئی اور باتیں تھیں جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی دکھایا جائے. تو اب یہ عوام کے اوپر بہت ہی ایک اثر انداز ہونے والی بات تھی کہ ٹھیک ہے یہ تو ماننا چاہتے ہیں مکے کے سردار، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھاتے. اب اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی بات وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، ہدایت ہدل للناس بنا کر، جو اس دنیا میں آخری انسان آنا ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت اللہ نے جمع کر دی ہے. اور اب وہ دور نہیں رہا کہ لوگوں کو معجزات دکھائے جائیں، میں اب بھی دکھا سکتا ہوں اس لیے کہ میں رب ہوں، میں چاہوں تو کن کے ذریعے جو ہے اس کائنات کو ختم بھی کر سکتا ہوں اور اس جیسی اور بھی خوشنما کائنات بنا سکتا ہوں. لیکن اب جس نے ماننا ہے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اس کائنات کی حقیقت کو مانے، اور نہیں ماننا تو ہمیں تمہارے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر تھا کہ جس میں اس کی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اکثر و بیشتر. اور اسی میں آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے معجزات دکھائیے، اگر آپ رسول ہیں تو دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے جو ہے اس کے محافظ ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، اور آپ تو غریب یتیم پیدا ہوئے تھے، اور آپ جو ہے آپ کے پاس تو کچھ کھانے پینے کے لیے اس طرح کی آسائشیں نہیں ہیں، تو آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے، یہ کہتے ہیں فرشتے دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، اگر ہم فرشتے بھی دکھا دیتے ان کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بولنا شروع ہو جاتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کا یہ معجزہ تھا. ہم بِإِذْنِ اللہ قبرستان جاتے، کسی قبر والے سے کہتے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا، باتیں کرتا. اللہ فرماتے کہ ان مکے والوں کو اور یا آپ کے جو مخاطبین جن کے ساتھ آپ جو ہے دعوت جن کو دے رہے ہیں، اگر فرشتے بھی آ جاتے اور جو ہے مردے بولتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لے آتے، جس جس کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ساری ان کے سامنے آ جاتی، پھر بھی یہ اللہ پر ایمان نہ لاتے. اور قرآن نے یہ بار بار اس سوال پر یہ جواب دیا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے مان لیا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے مان لیا آپ کے مخالفین؟ تو یہ مکے والوں کو بھی اگر ہم فرشتے دکھا دیتے، مردے بولنا شروع ہو جاتے، یا جس جس چیز کو یہ ڈیمانڈ جس کی کر رہے وہ دکھا دیتے، پھر بھی یہ نہ پر ایمان لاتے. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اسلام قبول کر لیا. الا یشاء اللہ، جسے اللہ پھر چاہے گا اسے اس دولت سے بہرہ مند کر. ولکن اکثرہم یجہلون، بلکہ ان کی اکثریت وہ ہے جو جاہل، جہالت پر اڑی ہوئی. یہ جہلانہ ان کا انداز ہے کہ حق ان کو سامنے آ گیا، پہچان بھی رہے ہیں، ان کے دل بھی مان رہے ہیں، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنی قیادت کی وجہ سے، اپنی سیادت کی وجہ سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہمیشہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ رہی. یہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو ہے، جو اہل کتاب بھی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ بغیم بینہم، اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ باہم زدم زدہ کے اندر پڑے ہوئے، ہٹ درمی پر اترے ہوئے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے یا رکھے ہر نبی کے لیے دشمن، شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. شیطان بھی دشمن ہوئے ان کے، اور شیطان کے جو چیلے تھے، شیطان کے پیروکار تھے، وہ بھی وقت کے پیغمبروں اور رسولوں کے وہ دشمن ہوئے. یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے پر وحی کرتے رہتے ہیں، بڑی ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں، بہت خوشنما باتیں بنا کر ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، دلائل دیتے رہتے ہیں کہ تم یہ کہو، تم ایسی بات لاؤ، ایسی دلیل بیان کرو. یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، یا شیطان ایسے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے. جیسے بدر کی جنگ میں وہ آتا ہے کہ شیطان ایک قبیلے کے سردار کی شکل کا روپ دھار کر آیا تھا، اور وہ قبیلہ وہ تھا کہ جو کسی وقت میں قریش کا مخالف تھا، لیکن اسی کے سردار کی روپ میں آیا کہ میں بھی تمہارا حلیف ہوں، تم لڑو مسلمانوں کے خلاف، تمہیں پیچھے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہارے ساتھ مصالحت کر رہا ہوں، تم اسلام کو ختم کرو، مسلمانوں کو ختم کرو. تو اس طرح شیطان جو ہے اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے پیروکاروں کو، اپنے متبعین کے دلوں اور ذہنوں کے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود ایسے شیطان کے چیلے بھی ایک دوسرے کو دلائل سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ بات کہو، تم یہ بات کہو اسلام کے خلاف. یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوہ، اور تیرا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے. چونکہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے شیطان کو بھی، جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اسے بھی مہلت دی ہے، وہ اپنی کاروائیاں کر رہا ہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی. کسی کا ہاتھ نہیں ٹوٹتا، کسی کی زبان نہیں کٹتی اسلام کے خلاف بات کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ آزما رہا ہے دونوں طرف سے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، لیکن اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کر پاتے. مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. کہیں فرمایا کہ یہ اپنی طغیانی میں آگے بڑھتے رہے، اپنے اس جہالت میں اندھے ہوتے رہے. یہاں فرمایا کہ یہ جس جھوٹ پر انہوں نے اپنی بنیاد رکھی ہے، ان کو جانے دے اور ان کے جھوٹ پر ان کو چھوڑ دے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب ظاہر بات ہے کہ جیسے مکے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثریت، اور آگے آ رہی آیت جس پر میں نے اختتام کیا ہے، کہ اکثریت تو پیروکار رہی بظاہر احوال اپنے ہی سرداروں کے، اس لیے کہ ان کی ملمہ کی ہوئی باتیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں، ان کا جو معاشرے کے اوپر ہولڈ ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ جھکے اس طرف دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے آخرت پر، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اس طرف یہ گروپ بن جائے، وہ حزب الشیطان بن جائے، وہ شیطان کی پارٹی بن جائے، اس کا گروہ بن جائے، تاکہ یہ سارے اس طرف جھک جائیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کرے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ کیے جائے وہ غلط کام جو وہ کر رہے. وہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے جس طرف اکثریت چل رہی ہے، جس طرف اکثریت کے لیڈر ہیں وہی صحیح ہوگا، یہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بےچارے کے پاس. اگلی آیت سنیے، فرمایا فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا تو کیا اللہ کے سوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، اور دوسرا آپ یہ کہیں کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو حکم تسلیم کر لوں، کسی اور کو منصف بنا لوں، کسی اور کے پاس اپنے جو ہے مسائل لے کر جاؤں؟ ایک طرف اللہ ہے، اس کے احکامات ہیں، ایک طرف شیطانی ذہنوں کے بنائے ہوئے اپنے فرسودہ خیالات ہیں، ان کے انہی کی بنیاد پر بنائے ہوئے قوانین ہیں، کیا میں ان کی عدالتوں میں اپنے فیصلے لے کر جاؤں؟ افغیر اللہ ابتغی حکمن، یا یہ کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں؟ وہ الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہ اللہ تو وہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، یا اے مخاطبین آپ لوگوں کی طرف اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں اللہ نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ پھر بات وہی آ رہی ہے کہ اب معجزات کو بھول جاؤ، اب اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں نازل کر دیا ہے، ماننا تو اسے مانو۔ یہ تفصیل کے ساتھ، کوئی انسانی ہدایت کے لیے کوئی پہلو اس قرآن نے نہیں چھوڑا، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں، نہ معاشرت میں، نہ دنیا کی اخلاقیات میں، کوئی چیز ایسے نہیں چھوڑی۔ اور اسی سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی جھوٹا نبوت کے دعوے دار، کوئی کذاب، کوئی دجال کون سی نئی بات لے کر آیا ہے، کون سا نیا پیغام لے کر آیا ہے، کون سا نیا اخلاق لے کر آیا ہے، کون سا نیا ضابطہ لے کر آیا ہے کہ جسے عوام ماننے پر مجبور ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، یعنی اس قرآن کو الہدا بنا کر، دی گائیڈنس بنا کر اب نازل کر دیا، اب کسی اور ہدایت کی، کسی اور ضابطے کی، کسی اور نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ ان سے کہیے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب دی، انجیل دی، تورات دی، زبور دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ خوب جانتے ہیں، یہودی، عیسائی اور دیگر اقوام جن کے پاس اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی تھی، آسمانی کتابیں، چاہے وہ زبان سے نہ مانے، چاہے اسلام کے وہ دشمن ہو، لیکن دل ان کے مان رہے ہیں کہ ہاں یہی حق پر مبنی کتاب ہے، اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اب تیسری یہاں بات جو بیان کی جا رہی ہے، ایک ہمارے سامنے بات آئی کہ ان کے جو بھی روش ہے اس کو آپ چھوڑ کر اپنے سیدھے راستے پر چلتے چلے جائیں، ان کو نہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ قرآن نازل کر دیا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو حکم، کسی اور کو منصف، کسی اور کو جج تسلیم نہیں کیا جائے گا جو اللہ کے سوا فیصلے کرے۔ تیسری بات ہمارے سامنے اگلی آیت میں جو آئی کہ آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ ظاہر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے تھے، اور آپ کی بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے چاہے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ آپ تو بہت حریص تھے، بہت ہی شفقت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے انسانیت کی، کہ اگر یہ اسلام قبول کر لیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ آپ تو وہ ہستی تھے جو انسانوں کے لیے اتنا کوٹتے تھے، اتنی دل میں درد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلک کا باقی نفس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو گھلا دیں گے، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے سوچ سوچ کر؟ نہیں، یہ تو آزمائش ہے، آپ کا کام ہے حق بات کو بیان کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا۔ فرمایا فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات پوری سچ ہے اور انصاف کی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، اسے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں۔ اسی لیے آتا ہے ایک مقام پہ کہ وہ کہتے تھے ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا تو آپ کوئی اور قرآن لے آئیے، اس لیے کہ یہ قرآن بڑا سخت ہے، اس کے جو مضامین ہیں، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ تو ہمارے مفادات پر زد پڑتی ہے، لہذا ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے کر آؤ ذرا نرم ہو. نعوذ باللہ آج کی اسلام میں کہیں تو کوئی تھوڑا سا معتدل ہو، اعتدال پسندی پر ہو. او بدل، یا کم از کم اس قرآن کو بدل، اس کے مضامین کو بدل دے، یا تو پورا قرآن اور لے آئے، یا کم از کم اس کی آیات کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ کر دے جس کے جو ہے وہ لوچ آ جائے، کچھ نرمی آ جائے، یہ سختی اس کی ختم ہو جائے. ایسے تو نہیں آج پورا عالم کفر جو ہے اسی پر لگا ہوا ہے، کبھی قرآن کی توہین، کہیں صاحب قرآن کی توہین صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے. لیکن اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، جس کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں اور اللہ کی سنت بدلنے والی نہیں ہے. تو فرمایا کہ لا مبدل لکلماتہ، اور کوئی بدلنے والا نہیں اس کے کلام کو. وہو السمیع العلیم، اور یہ تو وہ ہستی، اس لیے کہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے فلاسفر ہوں، کتنے بڑے سائنسدان ہوں، کسی نہ کسی وقت میں آ کے ان کے کلمات بدل جاتے ہیں. چاہے نیوٹن تھا تو اس کے کلمات، اس کے بنائے ہوئے نظریات کو کسی اور نے آ کے رد کر دیا. اسی طرح بے شمار فلاسفر تھے، انہوں نے فلسفہ دیا، کسی اور نے آ کے اس کے فلسفے کا رد کر دیا. لیکن رب کائنات وہ ہستی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، اس کے کلام کو بدلنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ السمیع ہے اور العلیم ہے. دنیا میں جتنے بھی عالم ہوں، علامہ ہوں، ان کا اپنا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کے کلمات بھی بدل جاتے ہیں. رب کائنات وہ ہستی ہے، السمیع ہے، العلیم ہے. اور آج کی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اس میں آخری آیت ہے اس حوالے سے، یہ سارا پس منظر ہمارے سامنے آیا. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ ملمہ سازی کی باتیں ہیں، ایک طرف چکا چوند ہے، ایک طرف معاشرے پر ہولڈ ہے، ایک طرف چودراہٹ ہے، ایک طرف جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس ساری دنیا ہے، تو اکثریت ادھر ہی جاتی ہے، جیسے مکے میں ہمارے سامنے نظر آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ کہاں مانیں گے، زمین پر اکثریت جہاں اکثر لوگ چل رہے ہیں، اگر آپ ان کا کہاں مانیں گے، ان کے مزاج کو دیکھیں گے، ان کے نظریات کو دیکھیں گے، ان سے کمپرومائز کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو آپ کو بھی وہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، ڈگمگا دیں گے، آپ اس سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے. چاہے کوئی اشتراکیت کا فلسفہ دینے والے تھے، جو ہے وہ جمہوریت کا فلسفہ دینے والے تھے، کیپٹلزم کا فلسفہ دینے والے تھے، کمیونزم کا فلسفہ دینے والے تھے، تھے وہ انسان، انہوں نے اپنے گمان پر معاشرے کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی ایک فلسفہ بنایا، اس پر انسانیت نے سمجھا کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس کے پیچھے چل پڑی. جیسے آج اکثریت سیکولرزم کے پیچھے چل رہی ہے، اور وہ اسلام کو کہتی ہے کہ یہ دقیانوسیت ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم نے زمین پہ چلنے والی اکثریت کی پیروی کی، اس کی اتباع کی، اس کا کہا مانا، اس سے کمپرومائز کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں بھی اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. اور وہ چونکہ اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اٹکل اور تیر تکے چلاتے رہتے ہیں، کبھی ایک نظام، کبھی دوسرا نظام، اس کے لیے، اس نظام کو برپا کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے جانیں دے دی، اور جب وہ رائج ہوا پتا چلا کہ یہی تو سب سے بڑا استحصالی نظام تھا، اس کے تو اندر کوئی امن نہیں، کوئی چین نہیں. بہرحال حضرات محترم، یہ 112 نمبر آیت سے 117 تک آیات تھی جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 80 اور 81 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں اکثریت چل رہی ہے اور اقلیت اب اکثریت کا روب اقلیت کے اوپر لامحالہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ذہنوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اگر نہیں ڈرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر، ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں ایک تھے، اکیلے تھے، جہاں بت پرستی تھی، جہاں ستارہ پرستی تھی، جہاں سورج پرستی تھی، جہاں بادشاہ پرستی تھی، کہ پتہ نہیں کئی قسم کی پرستشیں وہاں ہو رہی تھی، وہاں وہ تنہا تھے، لیکن اس ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے نام پر وہاں جو ہے وہ حق کی بات کہنا شروع کر دی۔ اب رد عمل کیا ہوا کہ اسے اٹھا کر آگ میں بھی پھینک دیا گیا۔ تو وہاں ان سے مکالمہ جب ان کا ہو رہا تھا وقت کے حکمرانوں سے، اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، تو انہوں نے ایک خاص بات کہی، وہ کیا تھی؟ وحاجہ قومہ، اس کے ساتھ اس کی قوم نے جھگڑا کیا، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم مجھ سے اس لیے جھگڑا کرتے ہو کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی؟ میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا، اس نے مجھے ہدایت دی۔ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا خاف ما تشرکون بھی الا یشاء ربی شیئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، عوام سے کہا، حکمرانوں سے کہا کہ کیا میں، فرمایا ما ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، جو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم نے غیروں کو خدا بنا لیا ہے، اپنے جیسے انسان کو خدا بنا لیا ہے، تو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ تم ڈرتے ہوگے، اپنے بادشاہ سے ڈرتے ہوگے، اپنے بتوں سے ڈرتے ہوگے، میں نہیں ڈرتا اس سے۔ وسع ربی کل شیئن علما، میرا رب ہر چیز پر اس کا علم جو ہے وہ چھایا ہوا، بڑی وسعت والا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچ وچار نہیں کرتے؟ وکیف اخاف، اور میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم، جو تمہارے شریکوں سے میں کیسے ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہی آج اپنے معاشرے کے بیانات پڑھیں گے، پوری دنیا کے جو نظریات ہیں اس وقت، ایک طرف تو اللہ والے ہیں نا، ایک طرف وہ جو رب کے احکامات کے مخالف ہیں، ان کے جب آپ دلائل دیکھیں گے تو بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، اور حالانکہ تم بھی تو نہیں ڈرتے۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اور تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے ان کو جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، تم نے انسانیت کے اوپر ایسے ایسے نظریات تھوپ دیے ہیں، ایسے ایسے مسائل تھوپ دیے ہیں، ایسی ایسی جو ہے وہ عدم توازن جو ہے دنیا کو تم نے کر دیا ہے، تم اس سے تو نہیں ڈرتے، نہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، نہ انسانیت کا خون چوسنے سے ڈرتے ہو، نہ انسانیت کا استحصال کرنے سے ڈرتے ہو، تو میں تم سے کیسے ڈروں؟ یہ تھی وہ حق کی بات۔ اسی لیے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ پوری امت تھا، اسی لیے اللہ نے اسے کہا کہ وہ میرا دوست تھا، وہ بے خطر کود پڑا تھا نمرود کی آگ میں، اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عقل کئی چیزیں سکھاتی ہے، کئی نظریات سکھاتی ہے، لیکن عشق جب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے جو حضرت ابراہیم کا اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں دو ہی رسولوں کا کہا، ایک فرمایا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں، اور ایک جگہ فرمایا سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ بہرحال اگلی آیت ہے جس میں وہ کہتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کیونکہ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جو وہاں پنڈت تھا، پروہت تھا، پادری تھا بڑا، کیا کہا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب ان دونوں گروہوں میں، ایک طرف اللہ کا گروہ ہے حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے ظن گمان اپنے نظریات کی بنیاد پر وہ کچھ فلسفہ بناتے ہیں، کچھ نظام بناتے ہیں، کچھ ضابطے بناتے ہیں اور انسانیت پر مسلط کر دیتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب مان کر، اس کو حاکم مان کر، اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق انسانوں پر حکم چلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا عوام سے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم بتاؤ، دلوں میں جھانک کر بتاؤ، اپنے ذہنوں کو ہر قسم کے تعصب سے بالائے طاق رکھ کر بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں امن میں کون ہے، چین میں کون ہے، سکون میں کون ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر واقعی تم جانتے۔ پھر خود ہی جواب دے دیا اللہ نے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، چین ہے، اچھی ہے، ہر طرح کا سکون ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہیں ہدایت پانے والے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ہے ہمارے سامنے بات آتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی تھی یہ بہت ہی چین، اس کے اندر سکون رکھا تھا، حالانکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ یہاں جو ہے وہ خون خرابہ ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس ہدایت بھیجوں گا تو ایسا نہیں ہوگا، جو میرے بندے ہوں گے وہ صحیح راستے پر رہیں گے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اپنے ڈنڈے کے زور پر، اپنی قوت کے زور پر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم دیکھتے چلے جائیں کہ ان کی ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے، ان کے ان ذہنی اختراعات کی وجہ سے، غلط نظریات اور فلسفوں کی وجہ سے انسانیت سسکتی رہی سسکتی رہی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، میزان نازل کی، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ ظاہر ہے جب عدل و انصاف نہیں ہوگا وہی فساد ہوگا، وہاں حقوق کی بازیابی کے لیے، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت آپس میں ٹکراتی، کہیں انسانیت نے اللہ کا جو مقام تھا اسے گرا دیا اور ہاتھوں سے بت بنا کر رکھ لیے، کہیں جنسی بے راہ روی ہمیں نظر آتی ہے قوم لوط کے اندر، کہیں معاشی بے راہ روی نظر آتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے اندر، کہیں سیاسی بے راہ روی نظر آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونیت کے اندر، کہیں مذہبی بے راہ روی نظر آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب یہ ساری بے اعتدالیوں کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ قسم پرسی کا شکار رہی، سسکتی رہی، اس لیے کہ جب اللہ کا نظام نہیں ہوگا تو پھر امن نہیں ہوگا۔ یہ ان آیات سے واضح، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو اللہ نے رسول وقتاً فوقتاً بھیجے اسی لیے تاکہ وہ جو عدم توازن ہو گیا ہے، جو ناانصافیاں آ گئی ہیں، جو قسط کا نظام ختم ہو گیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، اس لیے رسولوں کو بھیجا۔ لیکن دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، فرمایا ولقد بعثنا في كل امه رسولا، ہم نے ہر امت کی طرف رسول کو مبعوث فرمایا۔ بلکہ یہ میں اس کے بعد یہ آیت پڑھوں گا، اس سے پہلے جو ابھی ہم نے آیات پڑھی تھی 112 سے 117 تک، اس میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ رسول تو آئے لیکن شیطان اور اس کے ساتھی اس کے دشمن ہو گئے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ دنیا کے اوپر عدل و انصاف ہو، اللہ کا نظام چلے، دنیا امن کے اندر آئے، وہ یہی چاہتے تھے، اس لیے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، اور اے اللہ جو تو کہتا ہے کہ یہ کشتوں خون نہیں کرے گا، یہ خون نہیں بہائے گا، یہ ایسے ہی ہوگا، لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کا دیا ہوا نقطۂ نظر ہے، اللہ کا جو دیا ہوا پیغام ہے رسولوں کے ذریعے سے، جو وہ رسول چاہتے تھے کہ نافذ ہو، ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ بن گئے جنہیں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیطانوں میں سے بھی دشمن بن گئے اور انسانوں میں سے بھی بن گئے۔ وہ تو آئے تھے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں جو رہنمائی دی ہے وہ سورہ نحل میں، کہ اگر کوئی ایسے مراحل آ جائیں کسی قوم کے اوپر تو پھر کیا ہوگا، ہم نے رسولوں کو کیا سمجھایا تھا، کیا ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ بس تم اپنی نمازیں پڑھتے رہنا، جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا۔ حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کتنے کتنے دن جا کر رہا کرتے تھے، لیکن وہاں سے اتر کر آئے ہیں اور اللہ نے کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، پہلی وحی تو نازل ہوئی نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلی وحی اس سے پہلے نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق، پھر کچھ عرصے کے بعد آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کیا کملی اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھیے، لوگوں کو خبردار کیجئے اور رب کی بڑائی بیان کر دیجئے کہ رب بڑا ہے دنیا میں اور کوئی بڑا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ صرف یہ نہیں آئے تھے کہ انہیں گوشہ نشینی سکھانے کے لیے، بلکہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک ہلچل مچ گئی وہاں۔ تو اللہ نے کیا رہنمائی دی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور ان کو کیا مشن دیا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، خود بھی اللہ کی عبادت پر کاربند رہو اور عوام سے بھی اسی کا مطالبہ کرو کہ اے لوگوں، اے انسانیت، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ، نہ اپنے نظریات کے غلام بنو، نہ اپنے جیسے انسانوں کی توہمات کے غلام بنو، نہ اپنے جیسے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بتوں کے غلام بنو، ہر قسم کی غلامی سے چھڑانے کے لیے، ہر قسم کی بے امنی سے نجات دلانے کے لیے اسلام آیا تھا، رسول آئے تھے، اور انہوں نے کہا لِعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک بات تو کہا اللہ کی بندگی کرو، اور رسولوں کو دوسری بات جو سکھائی گئی اور ان کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں کو، کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ اللہ کا بندہ بنو، اللہ کے بندے کیسے بن سکو گے اگر تاغوت حاوی ہوگا، اگر تاغوت ہے تو پھر اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی، تاغوت گرے گا، جسے قرآن نے کہا قاتلوا ائمۃ الکفر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفر کے ستون ہے، جن پر کفر کھڑا ہوا ہے، جو کفر کے امام ہیں، ان کو گرا دو، یہ گریں گے تو اللہ کا نظام قائم ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اسی کو اللہ نے اس انداز میں یہاں ارشاد فرمایا سورہ نحل میں، چونکہ یہ مکی سورہ ہے اور وہ جس کا پہلے حوالہ دیا وہ مدنی سورہ ہے، یہاں کیا فرمایا، انے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت، اور جو بھی سرکش ہے، چاہے وہ شیطان ہے چاہے وہ انسان ہے، جو بھی اللہ کا باغی بن گیا، جو تغیانی پر اتر آیا، چاہے وہ فرعون ہے چاہے وہ نمرود ہے چاہے وہ حامان ہے چاہے وہ ابو جہل ہے، یا ہر زمانے کے اپنے اپنے فرائنہ اور اپنے اپنے نماردہ اور اپنے اپنے جو ہے وہ قارون اور حامان ہے، جو تاغوت بن جائے اس کا انکار کرنا ہے۔ اگر عبادت ہو رہی ہے، کفر کا انکار نہیں ہو رہا، تو اللہ کی منشا پوری نہیں ہو رہی۔ جو رب چاہتا ہے اس سے اگر یہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ امن میں اور عاجزی میں اور چین میں کون ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کے اندر یعنی شرک نہیں کیا، کسی اور کو حاکم نہیں مانا۔ شرک سے ہم مراد صرف یہی لیتے ہیں کہ جی کسی نے جو ہے دوسروں کے آگے سجدہ کر لیا، بس یہی شرک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابو جہل جب دوسری دفعہ سفارت اور پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور بڑے غصے کے ساتھ اس نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یا اپنے بھتیجے کو باز کرو، یا اسے تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم جو چاہیں گے اس کے ساتھ کریں گے۔ تو اس وقت آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ان کو اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہوا کہ اب میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بلا کر کہا کہ اے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے کہا کہ اے چچا میں تو صرف ان سے ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ میری ایک بات مان لے تو عربوں کے اوپر ان کی حکومت ہوگی، پورا عرب ان کے زیر نگین ہوگا. آپ اندازہ لگائیں، یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے اور مسند کتابوں میں رحیق المختوم اور دیگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیے. جبکہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ بتایا اسلام کا، اور اس امن کے بارے میں بھی بتا دیا اسی سن 5 نبوی میں اپنے ساتھی اپنے جانسار حضرت خباب کو کہ یا جب یہ اسلام غالب ہوگا تو دنیا میں اتنا امن اور اتنا چین ہوگا کہ اکیلی عورت سنا سے حضر موت تک سفر کرے گی، سوائے اللہ کے ڈر کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو ابو جہل کو کہا، اس کو طرف دیکھتے ہوئے آپ نے ابو طالب سے کہا کہ چچا میں تو صرف ان سے ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ میری ایک بات مان لیں تو عربوں پر ان کی حکومت ہوگی اور دیگر اقوام عجم ان کو جزیہ دیں گے. اس لیے کہ یہ اسلام صرف جو ہے وہ اللہ اللہ سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت جتنے بھی کیسرا اور کسرا، کیاسرا اور کسرا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے بادشاہ انسانیت کی گردنوں پر توک ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خون نچوڑے ہیں، ان کو ہٹاؤ، یہ اللہ کے طاغوت ہیں، باغی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانساروں نے یہ کر کے دکھایا. مکے کا تو جو طاغوت تھا آپ نے اس کے گردن پر بدر کے دن پاؤں رکھ کر کہا، ابو جہل کی گردن پر، فرعون ہاذہ الامہ، یہ میری اس امت کا فرعون تھا، آج یہاں اس کی گردن کٹی ہوئی پڑی. اور آپ کے جانساروں نے کیسر و کسرا کی حکومتیں ختم کی اور یہ ساتھ کہا لنخرج الناس من عبادت العباد والی رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانیت کو نور اسلام سے متعارف کرائے، عدل اسلام سے متعارف کرائے، اور جو انسانیت پر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے یہ بادشاہ ہیں، یہ حکمران ہیں، ان کے ظلم کے پنجوں سے نکال کر عدل اسلام سے لوگوں کو متعارف کرا دو. لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الاسلام ومن جور الملوک الى عدل الاسلام. تو اللہ نے کیا فرمایا، نعبد اللہ واجتنب الطاغوت، لیکن ہمیشہ دو پارٹیاں ہی رہی ہیں، فمنہم من ھدی اللہ، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ہدایت کے راستے پر چلے گئے، وَمِنْهُمْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ قائم ہو گئی، حق ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اللہ فرماتے ہیں چلو پھرو زمین میں، حالات اور واقعات دیکھو، سیر کرو. سیر سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ موہنجو دارو اور ہڑپا میں جاؤ اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ وہاں جا کر ثقافت تو ٹنوں لے آئے لیکن عبرت ایک چٹان بھی نہیں مل سکی. عبرت کی نگاہوں سے سیر کرو. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور پھر دیکھو جو اللہ کو جھٹلانے والے تھے، اللہ کے باغی تھے، ان کا کیا انجام ہوا. اب یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس چیز کو بار بار انفیسائز کیا ہے، دیکھو، غور کرو، تاریخ کو پڑھو، اور اس ساری تاریخ کو اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کوئی لائے عمل ترتیب دو. تو حضرات محترم، یہ تو پچھلے اقوام اور پچھلے رسولوں کی زندگیوں کے حالات اور واقعات اور آیات کی روشنی میں میں نے چند گزارشات کی ہیں. آج جس دنیا میں ہم، جس سے ہمارا واسطہ ہے، اس میں جو تہذیب پروان چڑھی ہے اور جسے ہم دجالی تہذیب بھی کہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا علمبردار اس وقت امریکہ ہے، وہ سیکولرزم جو کہ اللہ کے پیغام کے سامنے سب سے بڑا جو ہے وہ مقابلے میں آ چکی ہے، اور جسے بزور شمشیر اور بزور یعنی طاقت وہ دنیا پر رائج کرنا چاہتا ہے. اب ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے چلنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کو عدل و انصاف دینا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو اس فلسفے کے علمبردار ہیں دنیا کے، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، وہاں آپ دیکھیں کہ ان کے رویوں کی وجہ سے، ان کے انداز کی وجہ سے، ان کے حکومت چلانے کے طریقہ کار کی وجہ سے، وہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنے پروٹوکولز کے اوپر اور اپنے باقی معاملات کے اوپر لاکھوں اربوں روپیہ جو ہے وہ روزانہ استعمال ہوتا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہو، وہ عدلانہ نظام نافذ ہو کہ جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، جہاں کسی کی عزت پامال نہ ہو، جہاں وہ روایات جو اللہ نے دی ہے جو انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، چین کا پیغام ہے، وہ معاشرے پر قائم کی جائے. ان کی طلب، ان کی ڈیمانڈ، ان کی خواہش، ان کی چاہت یہ ہے. لیکن جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہا اور جن آیات سے ہم نے آغاز کیا تھا، وہاں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اکثریت تو انہی کے پیروکار ہوتی ہے، کیونکہ ساری قوت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو اللہ کے نظام کے برخلاف چل رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ مکہ تھا یا پہلے جو مصر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یا قوم شعیب تھی، وہاں اکثریت اسی طرف جاتی ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تاکہ وہ ان کے ہی پیچھے چلے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور پھر ہمارے لیے جو رہنمائی دی گئی وہ یہ تھا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ اسلام پر چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے. اس کے بھی بچے جو ہے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ خوشحالی ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اور اس کے بعد جو میرے پاس آئے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا. لیکن جو دین نافذ نہیں ہونا دینا چاہتے، دراصل وہ اپنے مفادات کے محافظ بن کر کھڑے ہوتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ بھی تمہیں جو ہے وہ راستے سے جو بہکا دیں گے. اگر ہم واقعتاً اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے واضح کر دیا، اور یہ ہم کہنے والے بن جائیں گے اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو ہم بھی تم سے نہیں ڈرتے، اگر ایسی ہمت پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ واقعتاً انسان کو اس کے حقوق مل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کہنے والے کم ہیں، اس کے لیے مرنے والے کم ہیں، دوسری طرف اللہ کی نافرمانیوں کے لیے مرنے والے بہت سے اور بڑے منظم ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ دلائل سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مظاہرے کرتے ہیں، سیکولرزم کے لیے اس کے حمایت کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن اللہ والے نہیں نکلتے. کیا مقصد؟ کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ایسے تو نہیں آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے، کیا سارا کچھ انہوں نے اپنا کٹوا نہیں دیا؟ ایسے تو ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس تو نہیں بنا دیا کہ وہ ان کو آگ میں اٹھا کر پھینک دیا؟ عشق دین دائے گل کہندائے، کخ نہ روے تے تاں کخ رہندائے، تب بچتا ہے. جیسے اقبال نے بھی کہا کہ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ. یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. ان سارے رشتے ناتوں سے، ان سارے مفادات سے بالا تر ہو کر صرف ایک اللہ کے لیے اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا، پھر اللہ دنیا میں تمہیں سربلند کرے گا. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ یہ جو آتا ہے نا والی تسغائی، جو کہ یہ جو دشمن بنتے ہیں اللہ کے دین کے، چاہے وہ شیطانوں میں سے جو ہوں یا انسانوں میں سے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں. والی تسغ یوں ہی بعدہم الی بعد زخرف القول غرورا، ملما کی ہوئی بڑی خوبصورت باتیں ان کے اوپر وہی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. آج یہ ملما کی ہوئی باتیں، خوش نما باتیں ہم نے یورپ سے سیکھی، ہم نے امریکہ سے سیکھی، جو کہ اللہ کے دین کا مخالف ہے. سب سے بڑا اس وقت جو فرعون بن کر ابھرا ہے دنیا کے اندر، اور جو دجالی تہذیب کا علم بردار ہے، ہم نے ان سے یہ سیکھی، اور بغیر سوچے ہوئے، جسے اللہ نے فرمایا یتبعون الا الظن. ہمیشہ سے ہوتا یہ آیا کہ بجائے اپنا سوچ بچار کرتے، اللہ کی کتابوں سے کنسلٹ کرتے، ان کی طرف دیکھتے کہ ہمارا رب نے کیا کہا، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، اس کے بغیر سوچے سمجھے ہم نے طوطے کی طرح وہی الفاظ رٹنا شروع کر دیے جو جن کی زد ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ کے دین پر پڑتی ہے. بظاہر ہم خوشنما الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے شعوری اور غیر شعوری طور پر کہ اس کی زد جا کر کہاں کہاں پڑ رہی ہے. ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو رسوا کر رہے ہیں، اس کو کمتر ثابت کر رہے ہیں، اس کو فرسودہ ثابت کر رہے ہیں، اسے وحشیانہ ثابت کر رہے ہیں. جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہیں ہم کہتے ہیں جی اعتدال پسندی ہونی چاہیے، اس کا معنی یہ ہے وہی الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے ابھی، کہتے بے قرآن ان غیر حاضہ و بدل ہو، یہ قرآن بڑا ریجڈ ہے، بڑا سخت ہے، ذرا کوئی معتدل چیزیں لے کر آؤ، اعتدال پسندی ہونی چاہیے. صحیح حقیقی اسلام آپ نافذ کر دے، آپ لے آئے، تو یہی سب سے بڑا اعتدال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا جو ہے وہ روادار کون ہوگا؟ کہیں ہم جو ہے وہ روشن خیالی کا لیبل جو ہے وہ لگاتے ہیں اور دین پر چلنے والوں کو ہم تاریخ خیال سے اپنے طور پر سمجھتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں دی تھیں ان پر چلنے والا تو تاریخ خیال ہے، اس لیے کہ آج جو ہے وہ صدیاں بیت چکی ہیں، 14-15 صدیاں جو ہے وہ گزر چکی ہیں، انسان پتھر کے زمانے سے نکل کر رانائیوں کے زمانے میں آ گیا، خوش نمائیوں کے زمانے میں آ گیا، اس لیے یہ نظام اب یہاں نہیں چل سکتا. کہیں ہم صاف امیج کہتے ہیں، کہیں نئی روشنی کہتے ہیں، کہیں سیکولرزم کہتے ہیں، کہیں لبرلزم کہتے ہیں، کہیں تحمل اور بردباری کہتے ہیں، اور اس کے مخالف میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسیت، پتھر کے زمانے کے لوگ، تاریخ ذہن رکھنے والے، متشدد، بنیاد پرست، دہشت گرد اور امن دشمن. اب یہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ امن کے دشمن کون ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ امن وہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا امن ہے. یہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہر ایک کو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی. جو امن کو بگاڑنے والے ہوتے، آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی تحریک اٹھی، کتنی ہی ہزاروں بوری بند لاشیں عوام کو نہیں ملی، کیا وہ امن تھا؟ کتنے ہی بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے حکیم ان کو شہید کر دیا گیا، یہ کیا تھا؟ صرف اپنے ایک حقوق کی، اپنی دنیاوی پیٹ کے لیے کہ میرے حقوق نہیں مل رہے. اور کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ کے لیے، میں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دین نافذ کر دو، اسے ہم دہشت گرد کہے، اسے ہم بنیاد پرست کہے، اسے ہم امن دشمن کہے. اصل بات جیسے میں عرض کر رہا تھا، دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ امن کیا ہے، کس نے امن دیا دنیا کو. آج اگر انسانیت جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہے تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا عادلانہ نظام قائم نہیں کیا. اسی کے لیے رسول آتے رہے تھے، اسی کے لیے جو ہے وہ باقی معاملات ہوتے رہے. اسی طرح کسی زمانے میں بے نظیر صاحبہ نے اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد مارچ نہیں کیا تھا، وہاں کتنے لوگ نہیں مرے تھے. آج اگر کوئی دین کے لیے اٹھتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی تشدد ہے. اسی طرح دینی جماعتوں نے بھی دھرنے دیتے رہے، بکتر فکتر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. آج وکلاء اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلے، اس کے لیے اپنے ہی جیسے انسانوں کو لاٹھیاں نہیں ماری کہ ہم اور ہیں تم اور وکیل ہو، یا وہ کسی کے لیے نہیں آ کر کالے کوٹ پہن کر باہر آ گئے جھوٹے موٹے وکیل بن کر، کس لیے؟ اپنے مفادات کے لیے. ہر ایک نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا ہے اس دنیا کے اوپر، لیکن جو اللہ کے لیے چاہتا ہے، اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم کہیں کہ امن دشمن ہے. ہمیں ہمیشہ اعتدال پسندی پر رہنا چاہیے، عدل کی بات کرنی چاہیے، چاہے غصے میں ہو، چاہے وہ ناراضگی میں ہو، چاہے محبت میں ہو، چاہے خوشی میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کی بات کرو، چاہے وہ عدل کی بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، تمہارے باپ ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، کسی غریب کے خلاف جاتی ہو، کسی امیر کے خلاف بات جاتی ہو، عدل کی بات کرو. اسی معاشرے میں ہم دیکھیں کہ اسلام آباد میں، یہاں پچھلی دفعہ بھی میرے محترم نے بات کی تھی عاقب سعید صاحب نے، کہ لال مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا. آج ہم پرویز مشرف صاحب یہ کہتے ہیں جی یہ بچیاں ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ایک سال پہلے الیٹ فورس والے 3 دفعہ اس مدرسے پر حملہ کر چکے اور وہ بچیاں کئی دن تک مجبور رہی خیموں کے اندر سونے کے لیے. آج یہی امن پسند ہے جنہوں نے وہاں گیس پھینکی ہے، یہ امن پسندی ہے، یہ رواداری ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ صاف امیج ہے. ایک طرف آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ غلط ہے، صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن عدل کی بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت کوئی ایکشن نہیں کر سکتے آپ. اور یہ ہماری تاریخ کے اندر ہے، بہت اہم واقعہ ہے. قرآن نے کہا کہ اگر معاہدہ ہو تو جب تک معاہدہ آپ ان کے توڑ نہ دیں اس کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک جو رومی تھے ان کے ساتھ ایک علاقے میں معاہدہ تھا. آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے پتا لگا کہ یہ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے یہ کہ وہ معاہدہ ٹوٹتا اس سے پہلے پہلے اپنی فوجیں ان کی سرحدوں میں ڈال دی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے دربار میں, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر معاہدہ ہے تو اس کو قائم رکھو ورنہ فم بھی ذلیہم سوا, ان کے منہ پر پہلے معاہدہ پھینکو تاکہ ان کو پتا چلے کہ اب معاہدہ ختم ہو گیا, وہ بھی الرٹ ہو جائے اور اس پر جو ہے آپ ایکشن کر سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عوام لوگ انسانیت نے ربش جو اختیار کیے رکھی پوری تاریخ میں وہ یہی ہے کہ وہ اکثریت کی پیروی کرتی ہے, وہ خوشنمائیوں کی پیروی کرتی ہے, وہ مفادات کے جو محافظ ہوتے ہیں ان کے ڈنڈے سے ڈرتے ہوئے ان کی ہی پیروی کرتی ہے. لیکن ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر تم نے پیروی کی ان کی جو زمین میں اکثریت چلنے والوں کی تو تمہیں وہ اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے, وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن, اس لیے کہ وہ اپنے خیالات اپنے توہمات کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے دین کے بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی دین کی ہی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ یہ کہ باہر سے جو آئے ہوئے فلسفے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کوئی لائحہ عمل بنائیں یا اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لائحہ عمل بنائے. ہم میں سے ہر شخص اگر دین کی طرف آتا ہے اس کو اولیت دیتے ہوئے, اللہ کے نظام کو اولیت دیتے ہوئے اگر پہل کرے گا اس کی طرف آئے گا تو یہی انسانیت کے لیے امن ہے, یہی انسانیت کے لیے چین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.